इधर कौन बैठा था, इधर किसकी जगह थी? तो कोई और पीछे से आ जाए इधर। ये बात अभी कोई और नहीं है हॉल में जी, किचन वाले जब तक नहीं आएंगे मैं शुरू नहीं करूंगी। आप लोग खुद पढ़े मिलके। इस वक्त हम जितनी भी देर से शुरू करेंगे सबके नाम पे एक एक मिनट जो है वो जमा हो जाएगा ना, हम सबका उससे हर्ज होता है। सब आगे जी, आप फंस गए, आप इधर आके आ जाइए प्लीज, तो चेयर खाली है, आप इधर आ जाइए। इधर कोई है इधर के नहीं, आप इधर बैठ रहे। अच्छा चलिए शुरू करते हैं। نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تيسر وتمم بالخير سبق نمبر 133 آیت نمبر 51 سے 99 سورۃ ہجر لیسن نمبر 133 آیت نمبر 51-99 سورۃ ہجر आयतों पे जाने से पहले थोड़ा सा सबक का खुलासा। आज के सबक में हम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत लूत अलैहिस्सलाम के नाते से अल्लाह ताला की सुन्नत देखेंगे। इस सबक से पीछे वाली आयत में हमने अल्लाह ताला की मुतज़ाद सिफात का जिक्र देखा था कि नब्बे वादी अन्नी अनल गफूर रहीम और इन अन्नाजाबल अजाबुल अलीम। यहाँ हमें अल्लाह ताला की ये दोनों सिफात दिखेंगी कि कैसे जुटलाने वाली कौमों को अल्लाह ने बिलाखिर पकड़ा और वो अंबिया कराम जो वक्त से मुआशरे से मुख्तलिफ चाल चलते हुए दिखते थे उनको कैसे बचा लिया और उन्होंने अल्लाह का हुक्म माना। दूसरी चीज जो इस सबक से हमें दिखेगी वो क्या है कि अल्लाह की रहमत से कभी भी मायूस नहीं होना। फिर कौमों के हालात में जो चीज हमें समझ आएगी सबक के अंदर वो क्या है कि जब लोग नबियों की मौजूदगी में भी गलत काम नहीं छोड़ते तो अल्लाह ताला की उनके साथ क्या पकड़ होती है, और नफ्स की बातें किन लोगों को मानना आसान लगता है। और फिर सबक के आखिर में हम बहुत ही खूबसूरत आयात देखेंगे कि जिसको कुरान मिल जाए क्या उसको किसी और दूसरी तरफ देखने की जरूरत है। यानी कह सकते हैं कि सूरत फातिहा से एक मौजू जो चलता रहा था इंशाल्लाह इस सबक में हम उसके बारे में देखेंगे, और फिर आखिर में हम देखेंगे कि दीन का काम कब तक करना है, हत्ता यातिया कल यकीन यानी मौत तक। آئیے آیتوں کو لیتے ہیں. شروع کا حصہ بہت آسان ہے, قصہ ہے, کہانی ہے, اور پیچھے ایک دو بار آپ نے پڑھی بھی ہے, لیکن جب بھی پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کو اس میں سے عمل کی نئی باتیں ملیں گی. اور ہم صرف یہاں کہانیوں کے لیے نہیں پڑھتے, ہم عمل کے لیے پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 51, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ونبئہم عن ضیف ابراہیم, اور ذرا ان کو بتائیے ابراہیم کے مہمانوں کے بارے میں. پھر پڑھتی ہوں, اس کو کاٹ دیں. ونبئہم عن ضیف ابراہیم, اور ان کو ذرا بتائیے ابراہیم کے مہمانوں کے بارے میں. کیا ہوا؟ اس دخلوا علیہ وقالوا سلاما, جب وہ داخل ہوئے آپ کے ہاں تو انہوں نے سلام کیا. جواب میں ابراہیم بولے قال انا منکم وجلون, آپ نے کہا ہمیں تو تم سے خوف آ رہا. وہ بولے قال لا توجل انا نبشرک بغلام علیم, انہوں نے کہا کہ ڈریے نہیں, ہم آپ کو ایک صاحب علم بیٹے کی بشارت دیتے ہیں. ابراہیم بولے قال ابشرتمونی, کیا آپ مجھے خوشخبری دے رہے ہیں جبکہ الا ام مسنی الکبر فبما تبشرون, باوجود اس کے کہ مجھ پر بڑھاپا طاری ہو چکا تو تم مجھے کیسی خوشخبری دیتے ہو. فرشتے بولے قالوا بشرناک بالحق, ہم تو آپ کو حق کے ساتھ بشارت دے رہے ہیں, اس لیے فلا تکم من القانتین, تو آپ نا امید لوگوں میں سے نہ ہو جائیے. تو ابراہیم اس بات کو سن کر بولے قال وما يقنط من رحمة ربه إلا الضالون, آپ نے کہا کہ کون ہوگا جو اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہو سوائے گمراہوں کے, یعنی گمراہ لوگوں کے سوا کوئی مایوس نہیں ہوتا. یہاں سے آگے پھر باتیں اور آئیں گی, لیکن ان آیات کو پڑھتے ہوئے سورت کے آغاز کی وہ آیات ذہن میں رکھ لیجئے جب مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا تھا کہ ہمارے پاس فرشتے آئیں اور ہم ان فرشتوں کو دیکھیں, تو کیا کہا گیا کہ فرشتے تو حق کے ساتھ آتے ہیں. یہاں فرشتوں کے آنے کی بات کر دی گئی کہ دیکھو جب فرشتے آئیں گے تو اس وقت یا تو پھر وہ عذاب کی خبر لے کر آئیں گے کیونکہ تم نے وقت کے نبی کو ستایا اور ان کی بات نہیں مانی, اور اگر تم اس عرصے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان چکے ہوں گے تو پھر فرشتے آئیں گے تمہاری نجات کی خبر لے کر. آیت نمبر 7 اور 8 میں یہ بات آئی تھی. یہاں اتنی آیتوں کے بعد اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہانی سنائی جا رہی ہے. جہاں بھی آپ انبیاء کرام کے قصے پڑھیں ذہن میں رکھیے کہ یہ مکہ کے اس دور کی کہانی ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا جا رہا تھا. کس طرح سے لوگ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی جب قدر نہیں کر پاتے تو اللہ تعالیٰ ان کو اس طریقے سے لوگوں کے سامنے لے آتا ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نبے ہم میں ہم سے مراد مکہ والے ہیں. کہانی سنا کر دوسروں کو نصیحت کرنا یہ بھی یہاں سے پتہ چلتا ہے, کیونکہ یہ بہت ہی خوبصورت بات ہوتی ہے کہ انسان دوسرے کے حالات سے سمجھے. آج بھی لوگ کہانیاں سنتے ہیں لیکن پہلی بات ہے کہ وہ سچ پہ مبنی نہیں ہوتی, دوسری بات ہے کہ اس میں ایک سچ میں کئی جھوٹ ملائے ہوتے ہیں, پھر اگلی بات یہ ہے کہ ان کہانیوں کے اندر کچھ اس قسم کے کردار پیش کیے جاتے ہیں کہ جو شیطان کے مقاصد کی نشر و اشاعت کرتے ہیں. ہم کیا کریں, سچی کہانیاں سنائیں. پیچھے ہم نے انبیاء کرام کے قصے میں حضرت یوسف کا قصہ پڑھا, کسی بھی لو سٹوری سے کم قصہ نہیں تھا, لیکن آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کوئی صورت یوسف پڑھے اور کسی لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو جائے. کسی نے سورہ یوسف پڑھی اور کسی لڑکے کے پیچھے لگ گئی, آج تک نہیں سنا ہوگا. یہ قرآن کی تاثیر ہے, اور سچ کی یہی تاثیر ہوتی ہے کہ سچ کو سننے کے بعد انسان کبھی بھی اپنے آپ کو ہدایت سے دور نہیں کرتا. قرآن پاک کے سفر میں آپ ہر دن اپنے دل کو چیک کیا کریں, کیا میرے دل سے گناہوں کی محبت ختم ہو رہی ہے, کیا میں اپنے دل میں ان ساری چیزوں کو پیچھے کر رہی ہوں. آپ دیکھیے کہ پچھلے سبق کی جو آخری آیتیں تھیں نا وہ جنت اور جہنم کے بارے میں تھی, وہاں اللہ تعالیٰ کی دو متضاد صفات کا تذکرہ تھا. وہاں جنت اور جہنم کے مختلف درجوں کی باتیں تھیں. یہاں اب قوموں کے ناطے سے انبیاء کرام کو دو مختلف روپ دکھائے جاتے ہیں. ہم سب کو دو روپ دکھائے جا رہے ہیں, ایک طرف نبی, وقت کے خلاف چلنے والے, معاشرے کی دوڑ سے پیچھے رہنے والے, نہ سمجھ میں آنے والا طرز زندگی رکھنے والے, اور دوسری طرف چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی. اللہ تعالیٰ نے پچھلی سبق میں شیطان کے مخلصین پر وار نہ ہونے کی ہمیں بات بتائی, یہاں مخلصین کا حال اور ان کا انجام بتایا جا رہا ہے. تاکہ خالص ہونے کی طرح مخلص بندہ مختلف حالات میں اپنی چمک نہیں ہوتا, لیکن آرٹیفیشل زیور بہت دن نہیں چل پاتا. ہاں اس کی کیئر اچھی کریں تو بہت اچھے بہت دن تک بھی چل سکتا ہے. ہم سب ان ساری باتوں کو سنتے وقت سوچیں کہ میری چمک کتنی ہے, میرے اندر اخلاص کتنا ہے, کیا میں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کام کرتی ہوں یا لوگوں کی ناراضگی سے ڈر جاتی ہوں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ جہنم کے سات دروازے ہیں, سات درجے ہیں. اگر اس سے ریلیونٹ بات یہاں آپ کو نوٹ کروا دوں تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا کہ جہنم میں جتنے مختلف قسم کے لوگ جائیں گے ان سب کے اعمال بڑے فرق ہوں گے. اللہ تعالیٰ کبھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا. جتنا بڑا گناہ ہوگا دنیا میں اتنی گہری جہنم میں جائیں گے. اگر آپ جہنم کو ایک تنور سے سوچ لیں, حالانکہ ہمیں نہیں پتا وہ کیسی ہوگی, لیکن تنور کے اوپر اوپر گرمی کم ہوتی ہے, جتنی گہرائی میں جاتے جائیں اتنی بات نیچے جاتے جائیں تو خراب ہوتی ہے. انبیاء کرام کی قومیں اصل میں وہ قومیں ہوتی ہیں, وہ لوگ ہو جاتے ہیں کہ جن کو کسی بھی تنور کے اندر آگ کی لکڑیوں کی طرح جلایا جاتا ہے, سب سے گہرائی میں جانے والے ہوتے ہیں. اکرمہ ایک مفسر ہے, کہتے ہیں کہ جہنم کے سات طبقے ہیں, جہنم, لزا, ختمہ, سعیر, سقر, جہیم اور حاویہ. کہتے ہیں کہ ایک دروازہ یہود کا ہے, یعنی سات درجوں میں سات مختلف قسم کے لوگ, ایک سے یہود, دوسرے سے نصارہ, ایک سے سابی, ایک سے مجوسی, سابی بے دین اور مجوسی فائر ورشپر, ایک مشرکوں کافروں کا اور ایک منافقوں کا اور ایک اہل توحید کا. صرف اہل توحید والوں کو چھٹکارے کی امید ہے, باقی سب نا امید ہو چکے. ترمذی کی روایت ہے کہ جہنم کے سات دروازے ہیں, جن میں سے ایک ان کے لیے ہے جو میری امت پر تلوار اٹھائے. اسی آیت کی تفسیر میں ابن ابی حاتم میں آتا ہے کہ بعض دوزخیوں کے ٹخنوں تک آگ ہوگی, بعض کی کمر تک, بعض کی گردنوں تک, اور گناہوں کی مقدار کے حساب سے. اس کے برعکس آپ دیکھیے کہ جنت کی بات ہے اور جنتیوں کی خوبیوں کی بات ہے, یہ تو وہاں جا کے ہوگا. ایک بڑی قیامت جو آخر نبیوں کی زندگی میں اس کی ایک چھوٹی سی جھلکی پیش کر دی جاتی ہے. انبیاء کرام کے نکلتے ہی قوموں پر جو عذاب کی کیفیت طاری کر دی جاتی ہے نا, وہ اصل میں اس آنے والی جہنم کی, اس آنے والی قیامت کی ایک چھوٹی سی بات ہوتی ہے. تو لہٰذا ہم سارے ان قصوں کو پڑھتے سنتے وقت اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں. اگر آج کے دور میں نبی آتے تو میں کدھر ہوتی؟ کیا انبیاء کرام کے مشن آپ کی دعوت میں شامل ہوتی یا آپ کے راستے میں روڑے اٹکا رہی ہوتی؟ اور آپ نے یہ تو پڑھ ہی لیا کہ اللہ کے نبیوں کا ساتھ دینے والے لوگ جسم کے نہیں روح کے تقاضوں پہ نظر رکھنے والے ہوتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ یہاں فرشتوں کے آتے ہی سلام کرنے کی بات پہ بھی تھوڑا سا غور کر لیجئے. فرشتوں کو کسی کام کا گناہ یا ثواب نہیں ہوتا, اور نہ ان کو اس طرح سے شریعت پڑھائی جاتی ہے جیسے مسلمانوں کو پڑھائی جاتی ہے. اس کے باوجود فرشتوں نے آتے ہی سلام کیا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کو کس نے سکھایا؟ فطرت. فطرت کا تقاضا ہے کہ انسان جب دوسروں کو ملے تو ان کو اپنے سے سلامت رکھے کہ تمہیں ہم سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی. پھر آپ دیکھیے کہ فرشتے چونکہ حضرت لوط کی قوم کو عذاب دینے آئے تھے, لیکن حضرت ابراہیم کو بیٹے کی خوشخبری دینے آئے تھے, تو سلام کر کے انہوں نے حضرت ابراہیم کو تسلی دلا دی. اور اسی طرح جنت میں بھی فرشتوں کی طرف سے جنتیوں کو سلام کا پتہ چلتا ہے, تو گویا کہ سلام کرنا فرشتوں کی بھی خوبی ہے انسانوں کی طرح. پھر دوسری بات ہے کہ فرشتوں کو دیکھ کر ابراہیم کیوں ڈرے. پہلی وجہ بغیر اجازت کے آئے تھے. ہم بھی جب کسی کے سر پہ پہنچ جاتے ہیں بغیر اجازت کے تو اس کو بعض ہم سے خوف آ جاتا ہے, انتہائی ناگوار حرکت ہے. اب تو خیر اس کے کئی اور طریقے بن گئے ہیں, لیکن کبھی بھی کسی کے گھر بغیر اجازت کے نہ جائیں, باہر کھڑے رہیں. اگر آپ کو بڑی مجبوری ہے 10-15 منٹ ویٹ کر لیں کہ اس کے بعد جاؤں گی, لیکن یہ نہ کہیں کہ ہم آ گئے ہیں دروازہ کھولو. نہ اگلا آپ کو اندر بلا سکتا ہے اور نہ آپ کو باہر کر سکتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایسے وقت میں آئے جبکہ عموماً ملاقات کا وقت نہیں تھا. اسے بھی پتا چلتا ہے کہ جب بھی کسی سے ملیں تو وقت کا خیال رکھیں, پہلے سے بات سیٹ کی ہو تو آسان ہوتی ہے. پھر آپ دیکھیے ایک اور وجہ مفسرین کہتے ہیں کہ فرشتوں کے اوپر نہ تو سفر کی تھکن تھی جس سے لگے کہ یہ مسافر ہیں, اور نہ ان کی شکلیں جانی پہچانی تھی. جیسے جیسے پاکستان میں ایک دم کوئی کسی جاپنیز ٹیچرس والے کو دیکھ لے تو گھبرا جائے گا, تو فرشتوں کو اتنا فریش دیکھ کر اس دور کی رواج کے خلاف, کیونکہ مسافر جب آتے تھے تو ان کے چہروں پہ سفر کی تکلیف ہوتی تھی, اس وجہ سے ابراہیم علیہ السلام ڈرے. اور اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ فرشتوں کو دیکھ کر پتہ ہی نہیں چلا کہ فرشتے ہیں, تو گویا کہ انبیاء کرام غیب نہیں جانتے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ کیا ابراہیم علیہ السلام کو اس بات پہ حیرت جو ہوئی کہ بچہ میرے ہوگا, کیا یہ ان کا اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا تھا؟ تو آپ کہیں کہ یہ ان کا ایمان کی کمزوری نہیں تھی, بلکہ ان کے منہ سے ایک ایسی بات نکلی جس نے ان کا بشر ہونا ثابت کیا, دل اللہ پر مطمئن تھا. ادھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایمان کی نہیں, بے یقینی کی کیفیت تھی, جس کو ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں, انہیں اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا. آج بھی آپ دیکھیے کسی کو 80 سال کی عمر میں بچے کی امید لگ جائے تو شروع میں تو یقین نہیں آئے گا نا, کہ ساری زندگی تو یہ خبر نہیں ملی, آج کہاں سے مل گئی. پتہ کیا چلا کہ ایمان والا ہر لمحے مطمئن ہوتا ہے اللہ کے فیصلوں پہ, اور مایوسی گمراہ لوگوں کا شیوا, یہ بھی پتہ چلتا ہے 56 سے. ایمان اینڈ ہوپ, بس ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. مومن ہمیشہ ہوپ فل ہوتا ہے کیونکہ اس کو اللہ کی اللہ کل شعین قدیر ہونے پر یقین ہوتا ہے. اس سے ایک اور چیز بھی سیکھنے کی, وہ کیا کہ زندگی میں ہمیشہ پازیٹیو اپروچ رکھے. بڑے سے بڑے امتحان میں سے آرام سے گزر جائیں گے, بس اندھیرے دنوں میں روشن دروازے کو دیکھتے رہے. جو نیگیٹو ہوتا ہے نا, وہ موجود چیزوں سے بھی فائدہ نہیں اٹھاتا. دیکھیے زندگی کے سفر میں بہت سے ٹرننگ پوائنٹس آئیں گے. کبھی آپ نے پہاڑی علاقوں میں سفر کیا نا, 2-2-3-3 میل تک آپ کو ٹنلز میں سے گزرنا پڑتا ہے. ناروے میں عام بات ہے, میرا لے 6-7 کلومیٹر کی بھی ایک ٹنل آتی ہے جب ہم اوسلو سے موس جاتے ہیں. میٹ بھی اس سے کم و بیش ہو, لیکن میرا گمان ہے. اور میں اکثر جب وہاں سے گاڑیاں گزرتی ہیں تو میں سوچتی ہوں کہ یہ سب لائٹ سسٹم ان کا بند ہو جائے اور گاڑی کی لائٹیں بھی بند ہو جائے تو یہ تو ہماری قبر بن جائے. بالکل ذرا پلٹ ہی نہیں سکتے اندر. بعض تو ٹنل بہت بڑی ہیں, پتہ بھی نہیں چلتا وہ کب ٹنل میں, لیکن زندگی کے سفر میں ٹنل آتے ہیں. اسی طرح بہت سارے راؤنڈ اباؤٹس بھی آتے ہیں, ٹرننگ پوائنٹس. بندے مومن پر امید رہتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام ڈپریشن فری زندگی دیتا ہے بندے کو. ڈپریشن ہے ہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا. اور جو لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا نا یہاں, یہ امیزنگ ہے, قنوت, کسی معاملے کا تاریک پہلو دیکھنا, تاریک سوچ, نیگیٹو اپروچ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں. سورت یوسف آیت 87 میں بھی ہم پڑھ چکے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے مگر کافر لوگ. کبھی بھی آپ کی زندگی میں بہت سے مسائل آ جائیں نا, تو فوراً ڈھونڈیے اسی کے قریب کہیں مواقع بھی رکھے ہوں گے. مسائل کے اندر سے اپرچونیٹیز نکلتی ہیں. پرابلمس انسان کے دماغ کو اتنا زیادہ سٹیمولیٹ کر دیتے ہیں کہ اس کو وہ چیزیں بھی دیکھنے لگتی ہیں جو عام حالات میں نہیں دیکھتی. آپ آزما کے دیکھیں, خوشی والے گھر میں آپ بیٹھے ہوں گے, نہ اس وقت ہم سوچ رہے ہوتے ہیں نہ کچھ, ہم بس کسی اور ہی خیال میں ہوتے ہیں. لیکن دکھ تکلیف والی جگہ میں ہے نا, تو آپ کا دماغ جو وہ کئی طرح سے ادھر سے ادھر چل رہا ہوگا. تو ساری باتوں کو لے کر آپ اس قوم کے حال کو دیکھیں, ایک ہی وقت میں خوشی اور غم کی بات ہے. آگے کیونکہ اب قوم لوط کی بات ہو رہی ہے, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتے ایک ہی ہیں, لیکن کبھی اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ہمیں خوشی کی خبریں دیتا ہے اور کبھی غم کی خبریں دیتا ہے. ہمیں اپنے لیے کیا لینا ہے اس سارے واقعے سے, کہ اپنا محاسبہ کریں کہاں کھڑی ہوں. اگر چند نیک لوگوں کے بیچ میں رہتی اٹھتی ہوں تو کیا میں نیک بن گئی ہوں؟ اور اگر برے ماحول میں گھر گئی ہوں تو کیا ان کی برائی نے مجھے بھی برا بننے پہ مائل کر دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مکہ میں اپنا رنگ چھوڑا نہ مدینہ میں چھوڑا. بات یہی ہے کہ ایک انسان حالات میں ریئیکٹ کیسے کرتا ہے, بس اتنی سی بات ہے. آپ دیکھیں کہ حضرت خدیجہ نے اللہ کے نبی کا ساتھ تب دیا جب لوگوں نے آپ کو جھٹلایا, تو اللہ کیوں نہ ان کو ایسے محلات کی خبریں دے کہ جہاں شور و شغف نہیں ہوگا, جہاں تکلیف نہیں ہوگی. جو مشکل وقت میں اللہ کے راستوں پہ جمے رہتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ ان کی مشکلوں کو آسانیوں میں بدل دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے پاس آتے ہیں اور ان کو ہنستا ہوا دیکھتے ہیں ایک موقع پہ, پھر کہتے ہیں لوگوں جنت اور دوزخ کو یاد کرو. یعنی اتنا ہنسنے کی خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے, جنت کو یاد کرو گے تو نیکی کی رغبت آئے گی, جہنم کو یاد کرو گے تو اپنے گناہ برے لگیں گے. ابن ابی حاتم کی ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ بنو شیبہ کے دروازے سے صحابہ کے پاس آ کر کہتے ہیں میں تو تمہیں ہنستے ہوئے دیکھ رہا ہوں, یہ کہہ کر واپس مڑے اور حتیم کے پاس سے ہی الٹے پاؤں پھر ہمارے پاس آ گئے. یعنی ابھی یہ بات کہہ کر جا رہے تھے, حتیم کے پاس پہنچے, وہی جگہ جو حرم کے خانہ کعبہ کے اندر ہی ہوتی تھی, واپس آئے اور کہنے لگے کہ میں ابھی جا ہی رہا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام آگے اور کہتے ہیں نبی وادی انا غفور رحیم, اور اگلی آیت جو پڑھ چکے ہیں. تو گویا کہ ایک بندہ کبھی بھی غافل نہیں رہ سکتا, مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اگر بندے اللہ کی معافی کو جان جائے تو حرام سے بچنا ہی چھوڑ دیں کہ کوئی بات نہیں میرے رب نے مجھے معاف کر دینا, اور اگر اللہ کے عذاب کو معلوم کر لیں تو اپنے آپ کو ہلاک کر لیں کہ ہم کبھی ہی نہیں بچیں گے. تو وَمَن يَقْنُتْ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ, اللہ ہمیں دعال ہونے سے بچا لے. اب اگلی آیتوں میں فرشتوں کے حضرت ابراہیم سے اٹھ کر حضرت لوط کے پاس جانے کا تذکرہ, اور نبیوں کے پاس انبیاء کرام کا آنا, سراسر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے, اور وہ حالات ہوتے ہیں کہ جس وقت پھر نبیوں کو حقیقت میں سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. کیا ہے اب خبر؟ اب آگے آپ دیکھیے گا کہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو اتنی بڑی خوشخبری مل گئی, اس خوشخبری کو پا کر بھی ان کا رویہ کیا تھا. فرمایا قال فما خطبكم ايها المرسلون, آیت 57, آپ نے پوچھا اے بھیجے ہوئے تمہاری مہم کیا ہے؟ خطب مہم کے معنوں میں, خاص موقع, کسی خاص ارادے سے کسی جگہ جانا, یعنی کیوں تم آئے ادھر, واٹ از دی ریزن, تمہارے آنے کی وجہ کیا؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين, انہوں نے کہا میں بھیجا کہ ایک مجرم قوم کی طرف. اچھا کون؟ الا آل لوط, سوائے آل لوط کے, کیونکہ انا لمنجوهم اجمعین, ہم ان سب کو ضرور بچا لیں گے. یعنی حضرت ابراہیم کے چہرے پہ پریشانی کے اثرات دیکھے کہ وہاں تو میرا بھتیجا بھی رہتا ہے اور اس کو کیا ہوگا, کا فکر نہیں کریں, ان کو بچا لیں گے. لیکن اِلَّمْ رَتَهُ قَدَّرْنَا, سوائے اس کی بیوی کے ہم نے اندازہ ٹھہرا لیا, کیا؟ اِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ, کہ یقیناً وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کے مشن سے پیچھے تھی. پیچھے بھی بات ہوئی, حضرت لوط کی شادی ایک غیر قوم کی عورت سے ہوئی. حضرت لوط تو باہر سے بھیجے ہوئے تھے اس قوم میں, لیکن وہ قوم اسی قوم کا حصہ تھی اور ان کی بیوی اپنی قوم سے بہت پیار کرتی تھی, تو وہ نہ تو زانیہ تھی نہ فاسقہ تھی, لیکن نبی کی بیوی کا جو کرائیٹیرین ہونا چاہیے اس پہ بری نہیں اترتی تھی. آگے سورۃ الاحزاب میں ہم پڑھیں گے کہ اللہ جب کسی کو نعمت بڑی دیتا ہے تو اس نعمت کا سہارا بھی انسان کے اندر ہو. بعض دفعہ ہم نعمتیں مانگتے ہیں پھر مل جاتی ہیں, پھر ہم اس کو ہوڈ ہی نہیں کر سکتے. مثلاً آپ دیکھیں کہ یہاں تھوڑی سی بات کروں گی عورت اور مرد کے دینی معیار کی. میں ایک صرف چھوٹا سا مثال آپ کو دوں گی, آف کورس یہ ممکن ہی نہیں ہے, نہ تب کسی نبی نے دنیا میں آنا ہے, ختم ہو گیا سلسلہ اور ایوری تھنگ از ڈیسائڈیڈ. لیکن اگر کسی پاک دامن اچھی بچی سے, آف کورس جس کا مزاج بگڑا ہوا نہ, اس سے کہا جائے کہ کیا تم یہ پسند کرو گی کہ تم کسی نبی کی بیوی بنو, کیا جواب آئے گا اندر سے؟ صحابی کی بیوی بنو. ہم میں سے کوئی بھی سنا نہیں کر سکتا کہ ہمارے شوہر دین کے وہ درجے پہ ہوں جس کو آپ کہہ لیجئے کہ صحابہ والا. کم و بیش ہم اختیار کے ساتھ صحابہ والی بات تو کر ہی سکتے ہیں نا. اور اگر پریکٹیکلی ہمارے شوہر صحابہ والا رویہ اختیار کر لیں تو حال کیا ہوگا ہمارا؟ یقین کریں, میں نے ایک جملہ پہلے بھی شاید بولا, آج پھر بولوں گی شعور سے اس موقع پہ, کہ ہم دعائیں کرتے ہیں کہ ہماری بچیوں کو متقی ملے, لیکن متقیوں کے ساتھ رہنا آسان کام نہیں ہوتا. جتنا قیمتی پتھر ہوتا ہے نا, اتنا مضبوط سانچا جب تک نہیں ہوگا وہ پتھر گر جائے گا. آپ نے فیل کیا ہوگا ڈائمنڈ کو ایسے ہی پکڑ کے لوہے کے رنگز میں ڈال کے نہیں پہنا دیتے, اندر جڑ دیتے ہیں کہ یہ گرے ہی نہ. جبکہ آپ آرٹیفیشل رنگز لیں, ایک لیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ جھڑ جائے گی. کوالٹی کا فرق ہوتا ہے, کئی آرٹیفیشل بھی نہیں جھڑتی. اب آپ اور میں, ہم عورتیں ہیں نا, ہم یہ چاہتے ہیں نا کہ اگر ہمارے مرد نیک ہوں. اب آف کورس ہماری سب کی شادیاں ہو چکی ہیں, اگر جو بھی میرڈ بہنیں ہیں, اب آپ اسی شوہر کو چاہتی ہیں کہ نیک ہو, آپ کیا کریں؟ آپ اپنے ایمان کو بڑھائیں. یہ اللہ کا فیصلہ ہے, الطیبات للطیبین اور الخبیثات للخبیثون. اور جن کی بھی شادیاں نہیں ہوئی وہ خود سے پوچھیں کس درجے کا نیک شخص مجھے چاہیے. اگر آپ کو واقعی نیک چاہیے, ریئل نیک, تو پھر آپ کو بھی ریئل گولڈ بننا پڑے گا, ورنہ بعد میں بڑی مشکلیں آئیں گی. دن میں 5 بار آپ کی لڑائی ہوگی اپنے شوہر سے, عام دنوں میں نہیں ہوگی, آپ خوش ہوں گی. اس دن ہوگی آپ شاپنگ پر, وہ کہہ رہے ہیں ہیو ٹو گو فار پریئر, مجھے جماعت پہ جانا ہے, تم کہتی ہو شاپنگ پہ لے جاؤ. کم سے کم 5 دفعہ لڑائی ہوگی اگر کھوٹا ایمان ہوگا ہمارا, اور پھر دودھ کا دودھ پانی کا پانی آ جاتا ہے. تو جب دعائیں مانگے نا اپنے بچوں کے لیے بھی, تو سوچ کے مانگے. پھر جو دعائیں مانگتے ہیں نا, پھر اس کے اہتمام بھی کیجیے, کیونکہ نعمتیں لینا بہت آسان ہے, ان کو سنبھالنا بڑا مشکل ہے. جب اللہ کے نبی مکہ سے مدینہ جا رہے تھے, کتنا ٹھوک بچا کے لوگوں نے بات کر دی کہ دیکھو, حضرت عباس نے کہا تم اس کو لے کے تو جا رہے ہو, لے جا کر چھوڑنا تو بھی چھوڑ دو, ہم اس کے دین کے دشمن ہیں لیکن اس کی جان ہمیں بڑی پیاری ہے. حضرت عباس اس وقت دین پہ نہیں تھے, لیکن چچا بن کے بول رہے تھے آپ کے حق میں, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ جنہوں نے مدینہ میں اللہ کے نبی کو بلایا یہ تو انہوں نے جان کو جوکھوں میں ڈال لیا, اب یہ وہ رام تلبیاں ان سے نہیں ہو سکتی. تو جب بھی کوئی نعمت آئے, اب یہاں حضرت لوط کی بیوی ہے, کتنا بڑا آنر ہو سکتا تھا. یہ پڑھتے ہوئے اس وقت میں اپنے دل میں درد محسوس کر رہی ہوں اس عورت کے لیے. قرآن رہتی دنام یہاں سے چل رہا ہے, پیچھے بھی پڑھا, اور آپ دیکھیں گے 28ویں پارے کی آخری سورت, سورت تحریم میں پھر اس کا ذکر آئے گا. اللہ نے اس کو کیا کہا, فکانت من الغابرین, اور ادھر کیا کہا, انہا لمن الغابرین, پیچھے رہ جائے گا, کوئی شوہر نہیں بچائے گا ہمیں, جتنے مرضی وہ نیک ہو جائیں جب تک ہم خود اس راستے پہ نہیں چلیں گے. ہم کہتے ہیں ہمارے شوہر بڑے نیک ہیں, ہمارے سسر بڑے نیک تھے, ہمارے ابا جی نانا جی دادا جی بڑے نیک تھے. پہلے یہ بتائیے بائے دوے آپ کیا ہیں؟ نہیں, ہم تو بس سب گناہگار بندے ہیں. تو جس کے عمل نے اس کو پیچھے چھوڑا, اس کا نسب اس کو پیچھے آگے نہیں لائے گا. اب آگے اگلی آیتوں میں دیکھیے, بالکل پھر کہانی کنٹینیو ہوتی ہے. فلما جاء لوط المرسلین, اور جب لوط کے گھر پہنچے وہ بھیجے ہوئے, یعنی فرشتے یہاں سے اٹھے تو ادھر گئے. اب یہاں مکالمہ ہے لوط اور فرشتوں کے بیچ میں. قال انکم قوم منکرون, لوط نے کہا یقیناً تم اجنبی لوگ معلوم ہوتے ہو. حال دھلیا رسب فرق ہے, بتاؤ بھائی کیوں آئے ہو؟ قالوا بل جئناک بما کانوا فیہ یمترون, انہوں نے کہا بلکہ ہم تو آپ کے پاس وہ چیز لے کر آئے ہیں جس کے بارے میں یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے. وہ کیا سر چیز ہے؟ وآتیناک بالحق, اور ہم آئیں ان کے پاس قطعی فیصلہ لے کر, حق بات لے کر آئے ہیں. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ, اور یقیناً ہم سچے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کس چیز سے شک کر رہے تھے. پہلی چیز شرک, اور دوسری چیز ہومو سیکشوالٹی کی موجودگی میں اللہ کی رضا. یعنی ان کو اس پر شک تھا کہ ہم غلط کام کرتے بھی رہ گئے پھر بھی نہیں پکڑو گی, اللہ کے عذاب پہ شک کرتے تھے. تو گویا کہ کہہ لیجئے کہ فرشتے وہاں عذاب لے کر آئے جس عذاب سے لوگ خود کو پیچھے کر رہے تھے, اور اپنے آپ کو وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم بڑے محفوظ ہیں. یہ تو پیچھے لفظ ہے نا غابرین, اسی سے اردو میں لفظ غبار بھی آتا ہے, غبارا. جب قافلہ کوچ کرتا ہے نا تو پیچھے جو مٹی اڑتی ہے اس کو غبار کہتے ہیں. قرآن پاک میں 27 یعنی 27 ٹائمز حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے, اور آپ دیکھیں جہاں قوم لوط کا ذکر ہے وہاں ہومو سیکشوالٹی کا ذکر ہے. اور روایت میں آتا ہے کہ فرشتوں کو آتا دیکھا سب سے پہلے ان کی بیٹی نے, اس لیے اعلی لوط کا لفظ آیا. کہتے ہیں کہ یہ قوم اجنبی مسافروں کے ساتھ بہت برا سلوک کرتی تھی اس لیے گھبرائی. اور لفظ منکرون, منکر کی جمع. لباس سفید تھے, چہرے روشن تھے, سفر کے اثرات نہیں تھے. اور یہاں جو لفظ ہے نا یم ترون, امترا سے ہے, اس کا روٹ کیا ہوگا؟ مشکل لفظ لگ رہا ہے. مریا, ٹھیک ہے, میم را یا. اور یہ جو لفظ ہے نا بل جی نا کا, تو بل عربی زبان میں ادراک کے لیے آتا ہے, پچھلی بات کی نفی اور اگلی بات کی تاکید, جس کو اردو میں آپ کہتے ہیں بلکہ. ٹھیک ہے, بات وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو, اور ہم حق لے کر آئے ہیں یعنی حق والے کی طرف سے آئے ہیں. وہی بات یاد رکھیں آئے 7 اور 8 میں کہ فرشتے جب بھی آتے ہیں حق کے ساتھ آتے ہیں, یعنی اللہ کا حکم لے کر آتے ہیں. آیت 65 میں دیکھیے اب اللہ اپنے نبی کو کیسے بچاتا ہے. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ, تو آپ اپنے گھر والوں کو لے جائیے رات کے ایک حصے میں. وَابْتَغِ أَدْبَارَهُمْ, اور آپ ان کے پیچھے پیچھے جائیے, یعنی گھر والے آگے ہیں تو آپ پیچھے جائیں گے. وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ, اور آپ لوگوں میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے. آپ کو کہ حضرت لوط کے ساتھ کتنے لوگ گئے تھے, کون گیا تھا؟ صرف دو بیٹیاں, صرف دو بیٹیاں, ایک مرد دین پر ایمان نہیں لایا تھا. پوری بستی میں لوط کے گھر کے سوا کوئی ایمان والوں کا گھر نہیں تھا. اس سے بھی زیادہ کوشنبیت ہوگی. پھر لوط بھی ویسے ہی ہو جاتے جیسا ماحول تھا, اسیمیلیٹ بھی تو کرنا ہی تھا. پھر بیٹیوں کے باپ تھے بےچارے, رشتے بھی تو کل کرنے تھے. خود پیچھے بیٹیاں آگے. یہ وقت تبھی ادواروں کو نوٹ کیجئے, جب بھی نبیوں کو ہجرت کا موقع ملتا ہے نا, حکم ملتا ہے, جب بھی انبیاء کرام کو ہجرت کا حکم دیا جاتا ہے, سب لوگ پہلے نکل جاتے ہیں, نبی سب سے آخر میں نکلتا ہے. اس کی دلیل رسول صلی اللہ علیہ وسلم, سب جا چکے ہیں اور ابو بکر اور راستہ دیکھ رہے ہیں, لیکن جب بالآخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا تو پھر ابو بکر گئے. کیوں؟ کیونکہ نبی جو ہوتے ہیں نا کسی بستی میں روح کی طرح ہوتے ہیں. جب جسم سے روح نکل جاتی ہے نا تو اس جسم کو ڈمپ کر دیا جاتا ہے, مٹی میں ڈال دیتے ہیں نا جا کے قبر میں. اسی طرح جب نبی کسی بستی سے نکلتے ہیں نا تو وہ بستی بے جان ہے, اب عذاب کا فیصلہ ہو جائے گا. تو نبیوں کو سب سے پیچھے رکھا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ولا یلتفت منکم احد, پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا. یہ جو لفظ ہے نا یلتفت, اردو میں بھی ہم بولتے ہیں التفاف, ٹھیک ہے. کیوں نہ پیچھے مڑ کے دیکھنا؟ نمبر ایک, منظر کی ہولناکی. بھائی دیکھیے, جن پہ عذاب آنا ہے پیچھے, وہ کوئی بڑے پیار سے تو نہیں آئے گا. پھر دوسری بات ہے, پیچھے دیکھنا محبت کی علامت ہوتی ہے. جب اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑ دینا تو پھر اس کو اس کی طرف پیچھے پلٹ کے بھی نہ دیکھیں. ہائے کیسی پیاری تصویریں تھیں, ہم کیا لگتے تھے. ہائے اچھا ضائع کر دو ان موویز کو, ان فلموں کو ضائع کر دو. یاد رکھیے کہ جب ہم پلٹ پلٹ کے اپنی پچھلی زندگی کی یادگاریں دیکھتے ہیں نا تو کئی دفعہ ان گناہوں کی کراہت ختم ہو جاتی ہے. مجھے کبھی سمجھ نہیں آتی, لیکن شاید مجھے بھی یہ بات کافی بعد ہی سمجھ آئی ہوگی تو لوگوں کو بھی بعد میں ہی آئے گی. میں اکثر سوچتی ہوں کہ ہم اپنی یادگاریں کیوں رکھتے ہیں. ویسے آپ دیکھیں ہم اپنی خوشی غم کے موقعوں کو مقید کر کے رکھتے ہیں نا. میں نے لوگوں کو سنا ہے کہتے ہیں نہیں چلو تصویر پاس ہوتی ہے کوئی یاد آتا ہے. آپ ذرا کسی اپنے پیارے کو سوچیے جس کو آپ کھو چکے, کیا آپ پسند کرتے کہ آپ گھر جائیں اور ان کی تصویر کھول کے دیکھیں؟ کیا خوشی ہوگی؟ یاد آئیں گے, ان کی تصویر آپ کی آنکھوں میں آئے گی, وہ سارا وقت یاد آ جائے گا. اسلام کہتے کلو من علیہا فان, سب فانی مٹے گا. ہم فانی لوگوں کی یادیں جمع کرتے ہیں تاکہ ان کو دیکھیں اور روگی ہوتے رہے. چلیے یہ تو موت کی بات تھی. خوشی کی یادیں, شادی کی باتیں اور جو بھی ہے, جو آپ شادی والے دن تھے آج وہ ہیں, اتنے حسین آپ لگتے, وہ حسن وہ خوبصورتی وہ ہے, تو کیا کرنا جب پہلے اچھے تھے اور اب خراب ہیں. صرف وہ یادیں رکھیں جو آپ اچھے ہیں. سمجھ گئے بات کو؟ آپ دیکھیے کہ انسان عام زندگی گزارتا ہے نا, پھر اس کی زندگی میں بہت سارے لوپ ہولز ہوتے ہیں. دن بدن قرآن اس کا تزکیہ کرتا ہے, تزکیہ کرتا ہے, پھر اس کا کردار خوبصورت ہوتا ہے. ہماری یہ جو باڈی ہے نا فزیکلی, یہ دن بدن کشش کھو رہی ہے, مانے کہ نہ مانے. جو معصوم بچپن جوانی کا حسن ہوتا ہے وہ 25-30 سال میں نہیں رہتا, 25 میں جو ہوتا ہے وہ 30 میں نہیں رہے گا, الا ماشاء اللہ. لیکن کردار کا حسن دن بدن پھیلتا ہے. میں پورے یقین سے آپ کو کہہ سکتی ہوں, کچھ ساتھیوں کو میں نے پچھلی زندگی میں جب دیکھا, قرآن پڑھنے سے پہلے کی شخصیتیں اور قرآن پڑھنے کے بعد کی شخصیتوں میں وہی فرق ہے کہ جو کسی کے آج کے اور شادی کے دن خوبصورت لگنے سے فرق ہو. کردار آگے آگے خوبصورت ہوتا ہے اگر تربیت کا اور تزکیے کا مرحلہ جاری رہے. سب کینے کپڑ ختم ہو جائیں گے, سب باتیں ختم. میں نے ہولتے ہوئے لوگوں کو بعد میں اتنا کول اینڈ کام ہوتے دیکھا کہ یقین نہیں آتا مجھے کہ یہ وہی سسٹرز ہیں. قرآن اتنا خوبصورت کر دیتا ہے, لیکن جسم پیچھے رہنے والی چیز وہ دن بدن ڈھلتا ہے. یادیں رکھنی ہے اپنی تو کس چیز کی رکھیں؟ اخلاق کی یادیں, کردار سازی کی یادیں. بہرحال وم دو ہے ستو مرون, چلے جائیے جہاں سے آپ کو حکم ہوا. یہ بھی وجہ تھی پیچھے نہ دیکھنے کی کہ بس کہہ دیا اللہ نے تو ختم. کدھر جانے کا حکم ہوا تھا؟ کچھ کہتے ہیں اردن شہر کی طرف, کچھ کہتے ہیں شام کی طرف, اور بالکل ایسے نہیں لگتا کہ منظر کشی کی جا رہی ہے, معاملے کی شدت کو واضح کیا جا رہا ہے. اب کیا ہوا؟ وقدینا الیہ ذلک الامر, اور ہم نے لوط کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا. کیا؟ ان نذابر ہاؤلائی مقتوم مصبحین, کہ آگاہ ہو جاؤ کہ صبح ہوتے ہی ان کی جڑ کاٹ دی جائے گی. یعنی نبی کو پہلے سے پتا تھا کہ آج کی رات میرے خاندان رشتہ داروں کی زندگی کی آخری رات ہے. لیکن نبی کو غیروں میں تھوڑی ہوتے تھے, چلو تعلقات والے تو بن ہی چکے تھے نا لوگ, غیر اپنے نام ہی تھے خون کے رشتے کے. پہلے سے پتا تھا کہ ان کی جڑ کٹنے والی ہے. مقتو وہ چیز جو کاٹ کے پھینک دی گئی ہو, مفعول کا وزن. اور مصبحین صبح سے, صبح جو ہوتی ہے نا یہ زندگی کی علامت ہوتی ہے, لیکن ان کے لیے صبح زندگی کی شام ثابت ہوئی. بتا دیا گیا کہ یہ قوم ختم ہو جائے گی. اور جس جو لفظ ہے نا دابر, آخری شخص کو کہتے ہیں, دبر کہتے ہیں نا پشت کو, بیک کو, تو دابر ہوتا ہے کسی قوم پر جب عذاب آئے تو اس میں سے آخری شخص مرنے والا. ایک قوم پر عذاب آیا تھا, پوری قوم ہلاک کر دی گئی, لیکن ان میں سے اس قوم کا ایک شخص جو تھا وہ مکہ کی حد میں تھا اس وقت, اور مکہ میں عذاب نہیں آنا تھا. جو ہی مکہ کی حد سے نکلا اس پہ عذاب آ گیا, تو اس کو دابر کہا گیا. ٹھیک ہے, تو دابر سے مراد آخری شخص, اور یہاں عذاب استحصال مراد ہے, یعنی جڑیں کٹ گئیں. آپ سوچیے کیا خبریں چھپی ہوں گی, کیا اس وقت بریکنگ نیوز ہوں گی. اب یہاں قوم کا انجام پہلے بتایا ہے, اب آگے کہانی پھر چل رہی ہے. ایسے لگ رہا ہے کہ ختم ہو گئی بات, لیکن لوط کو آتے ہی بتا دیا, سوری حضرت لوط کو فرشتوں نے آتے ہی سارا پلان دے دیا, ہم اس لیے آئے ہیں کہ آپ کی قوم تہس نہس ہو جائے گی, نیست و نابود ہو جائیں گے اور ختم ہو گئے. کیا نبی کو خوشی ہوئی ہوگی؟ اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی کو پتا چل جائے کہ ہمارے کسی پیارے کی موت کا وقت قریب ہے. اور جن پیاروں کو ہم برائی سے نہیں روکتے, اگر ایسی اللہ نہ کرے کسی کی موت لکھی ہو جو عذاب کی ہو, تو کیا ہمارا حال خراب نہیں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اتنا آزماتا تھا نبیوں کو کہ حضرت لوط کہہ سکتے نا دیکھو میں نے اتنی محنت کی ہے, میں نبی ہوں, کچھ میرے واسطے سے میرے وسیلے سے ان کو بچا لو. آپ کو نبی اللہ کے حکم کے مقابلے میں بولتے ہوئے نہیں دکھیں گے. یہی ایمان والے کا دل ہونا چاہیے, اٹ موسٹ کوشش کریں لوگوں کو اللہ کی بات بتانے کی, کوئی فتویٰ نہ دیں ان کے خلاف. لیکن اس ساری باتوں کے بعد اگر وہ نہیں مانتے تو پھر ان سے بے نیاز ہو جائیں. وہی ہوا جس کا ڈر تھا. لوط کے ساتھ فرشتوں کی یہ ساری بات چیت ہو رہی تھی, ان کی بیوی نے اپنے لوگوں کو خبر دے دی کہ گھر میں بڑے خوبصورت لڑکے آئے ہیں, اور اس خبر کو سنتے ہی آیت 67 وَجَا اَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ, اور آئے اہل شہر خوشیاں مناتے ہوئے. خوشی کس بات کی تھی کہ چلو نئے شکار مل گئے. قال ان هؤلاء ضيفي فلا تفضحون, لوط علیہ السلام نے کہا دیکھو یہ میرے مہمان ہیں, تم مجھے ان کے معاملے میں رسوا نہ کرو, یعنی میرے مہمانوں کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کرو, کیونکہ مہمان کی عزت کرنا, خاطر کرنا یہ انسان کے اوپر لازم ہوتا ہے. تو دیکھو تم میرے مہمانوں کو ایسا نہ کرو, رسوا نہ کرو. واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرو. ولا تخزونی, اور مجھے بے آبرو نہ کرو. کتنی بے بسی دکھ رہی ہے حضرت لوط کی, پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہاں انہوں نے اللہ کی بنا لے لی تھی. قوم کا بھونڈا جواب سنیے. قالوا اولم ننهك عن العالمین, انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو سب دنیا والوں کی حمایت میں کھڑا ہونے سے منع نہیں کیا. اردو میں پتہ اس کو کیا کہتے ہم لوگ, تم سب کے ٹھیکے دار نہیں ہو, تم نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا لوگوں کی ہدایت کا, پیچھے ہو جاؤ, سارے جہاں کا درد تمہارے جگر میں, یہ کہہ لیجئے. اور یہ جلس ہے نا تف دہون فا دعات ہا, اس کا روٹ ہے کسی کے عیب بیان کرنا, دوسروں کے سامنے ذلیل کرنا. اور نن ہا کا لفظ نہیں سے نون ہا یا روکنے کے معنوں میں. آپ دیکھیے کہ حضرت لوط علیہ السلام کو یہ ساری باتیں قوم کس مان میں کہہ رہی ہے, اس کو ذرا آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں. کہنے لگے کہ جب ہم نے کہا ہم اپنی مرضی کا کام کریں گے تو تم ہمیں روکنے والے کیا آتے ہو. یہاں آپ کو قوم لوط کا ایک خود ساختہ فعل دکھے گا, اور وہ کہ ہم جو چاہیں کریں, تم روک نہیں سکتے. آج بھی لوگ کیا کہتے ہیں, اٹس مائی لائف سٹائل, جیسا چاہو جیو. بالکل وہی سلوگن ہمیں آج بھی ایسی قوموں کا دکھتا ہے جنہوں نے ہومو سیکشولیٹی کو عام کیا. اور آپ کو پتا پچھلے قصے میں جو ہم نے آدم اور ابلیس کا قصہ پڑھا, اور میں نے تھوڑا سکپ کر دیا, لیکن ان آیات پہ بہت زیادہ ڈارونزم پہ بات ہو سکتی تھی کہ کیسے لوگوں نے ڈارون کا نام لے کر انسان کو بندروں کی اولاد, پھر بندروں سے جانوروں کی اولاد چکے ہوئے تو کپڑوں سے پاک, اور وہاں سے ہومو سیکشولیٹی کو آج کے دور میں جائز قرار دیا کہ جانور بھی کپڑے نہیں پہنتے تم بھی نہ پہنو, جانوروں میں بھی فری سیکس ہے تو تم نے کیا یہ شادی کا تکلف رکھا ہوا ہے. اور کہتے کہ بندروں میں سے بھی کوئی خاص قسم کا بندر ہے جس کی مثالیں آج لوگوں کو دے دے کے یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ انسان کے جینز میں ہے کہ بھی ہومو سیکشل, تمہارا کوئی قصور نہیں. بلیو می, میں ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتی تھی, مجھے کسی نے ایک موقع پہ یہ سوال کیا, مسلمانوں میں سے کیا, بچیوں میں سے کسی نے کیا کہ بتائیے کہ اس میں حرج کیا ہے. اور وہ کہتے ہیں یہ بیماری یہ اپنے بس میں ہی نہیں ہے, یہ بیماری پہلے لوگوں کو کیوں نہیں ہوتی تھی. وہ سارے جراثیم آج کی صدی میں ابھر گئے جو تب سے چل رہے تھے آدم علیہ السلام سے لے کر. کبھی آپ نے ایسی باتیں پہلے نہیں سنی تھی. وجہ کیا کہ جب انسان ایک, اور آپ کو تھا کہ سوری بات پوری نہیں کی, یعنی ایک نظریہ ہے صرف ڈارونزم کا, ایولیوشن اونلی از اے تھیوری, یہ پروون حق بات نہیں ہے. پیچھے آپ کو سنایا تھا سورۃ الاعراف میں 8ویں پارے کے پہلے سبق میں یہ بات سنائی تھی کہ یہ خود وہ کہہ چکے ہیں یہ فوجری تھی, صرف ایک تھیری ہے, جیسے بہت ساری تھیریز آئے دن آتی ہیں. لیکن لوگوں نے اس کو عام کیوں کیا, کیونکہ اس سے نفس کو بہت فائدہ ہو رہا تھا. تو آج اسی بات کو لے کر کہتے ہیں کہ اس کو کبھی برا نہ کہو, کیونکہ جیسے کسی کو بخار ہو جاتا ہے نا تو وہ مجبور ہے, اس طرح کسی کے جینز میں ہے کہ وہ ہومو سیکشل ہو, لہٰذا اس کو مجبور سمجھو. یہ بات جہاں لگ رہی ہے, اولم ننہاك عن العالمین, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا ایسے لوگ اتنی بڑی بڑی باتیں کرنے لگ گئے تو ان کو ان کا فیصلہ سنا دو. حضرت لوط کی ذرا پوزیشن دیکھیے, قوم کے لوگ اتنے سرکش ہو چکے ہیں کہ اخیر تو یہ کہتے ہیں کہ عقل کرو, ہوش کرو, آیت 71 قال ہاؤلائی بناتی ان کنتم فاعلین, آپ نے کہا یہ میری بیٹی ہیں گھر میں موجود ہیں تم ان کی طرف رجوع کرو. مطلب کیا ہے بناتی سے؟ بعض کہتے ہیں کہ یہ بناتی کہہ کر کے اپنی بیٹیوں کی بات کی ہے, تو اس کی دو تین مختلف باتیں ہیں. قوم کی بیٹیاں نبی کی روحانی بیٹیاں ہوتی ہیں, اور دوسری بات کہتے ہیں کہ ان کی بے بسی اتنی کہ ان کی غنڈہ گردی کو روکنے کے لیے کہا کہ تم میری بیٹیوں سے نکاح کر لو اور فطرت کے راستے پہ چلو, ایسا نہ کرو وہ نہ کرو. مراد یہ کہ جو اللہ نے فطرت کا راستہ رکھا ہے اسی کو تم لے کر چلو. حضرت لوط کا کوئی بیٹا نہیں تھا, کوئی ایمان نہیں لایا, ماں باپ نہیں تھے ان کے. ابراہیم کے باپ کے گھر میں پلے بڑے تھے یہ. نفس سلم کو اصل میں تسلیاں دی جا رہی ہیں, یہ ساری نسبتیں نفس سلم کو بھی تھی. آپ کبھی کوئی بیٹا نہیں تھا, آپ ہی اپنے چچا کے گھر پلے تھے, آپ کے باپ کا بھی انتقال ہو چکا تھا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فکر نہ کرو, آپ کی تو بیوی اتنی پیاری ہے, لوط کے ساتھ تو ان کی بیوی بھی نہیں تھی. کس طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں سے لوط کو نکالا تھا, پہلے سدوم کی طرف بھیجا, بعد میں دوسری طرف بھیجا. کتنا قیمتی تھا لوط, لیکن قوم نے ان کی قدر نہیں کی. کس طرح لگ رہا ہے کہ ان کے آگے بےچارے مسکینی کی تصویر بنے ہوئے کہ میری بیٹیوں سے نکاح کر لو. لیکن اب یہاں آئی 72 میں لکھ لیجئے کہ یہاں بلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں, ورنہ آپ غلطی کھائیں گے ترجمے میں. لا امرو کا, قسم ہے آپ کی جان کی. کس کی جان کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. جیسے کسی کو کہانی سناتے ہوئے آپ کے میرا پیارا بچہ, بیٹا مجھے تم سے بہت پیار ہے, کہانی چل رہی ہے ابھی بھی, لیکن اللہ نے نبی کی قسم کھائی, اور اللہ جس کی چاہے قسم کھا سکتا. ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے کہ اپنی ماؤں اپنے باپوں اور بیٹوں کی بتوں کی قسم نہ کھاؤ, اور اللہ کی بھی تب کھاؤ جب سچے ہو, اس کے علاوہ نہیں کھاؤ. صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ حضرت عمر کو باپ کی قسم کھاتا دیکھا تو پکارا, آپ نے فرمایا کہ خبردار باپوں کی قسم نہ کھاؤ, اور اگر حلف لینا ہو یعنی بات سچی ہو تو صرف اللہ کی قسم کھا سکتے ہو. تو اللہ اپنے نبی کی, بڑی یونیک بات ہے کہ آپ کی جان کی قسم. انہم لفی سکرتہم یا مہون, وہ لوگ اس وقت اپنی مستی میں, وہ لوگ اس وقت اپنی, قسم ہے آپ کی جان کی, وہ لوگ اس وقت اپنی مستی میں بالکل اندھے ہو چکے تھے. یہ جو لفظ ہے نا یا مہون, امہن سے ہے, دو لفظ ہیں, ایک ام یون یا سے, وہ ہوتا ہے آنکھوں کا اندھا بلائنڈ, اور یہ ہے ام ہن دل کا اندھا بصیرت سے دور. ایسے لوگ جن کے دلوں میں بھلائی برائی کا بالکل کچھ فرق ہی نہ رہے, کا وہ تو اندھے ہو چکے تھے, ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم ہیں کیا اور ہمارے پاس کیا. لہٰذا بغزت ہو مصحت و مشرقین, تو ان کو آپ پکڑا ایک چنگھاڑنے والے اجالا ہونے کے وقت میں. صحیحہ سخت پکار. آپ کو پتا کہ آج سائنس نے بتا دیا 105 ڈیسیمل سے اوپر کی آواز اگر کسی انسان کو آئے تو اس کے کانوں کے پردے پھٹ سکتے ہیں, اور اس قوم پر اسی طرح ہوا. کان پھوڑنے والی آواز آئی, اور مشرقین یعنی سورج کے نکلتے ان کی زندگی کے چراغ ختم ہو گئے. آپ دیکھیے کہ اکثر سورج صبح, اکثر عذاب جو ہوتے ہیں نا وہ صبح کے وقت آتے ہیں, زلزلے بھی اکثر اسی وقت پہ آتے ہیں. سورج نکلتے تو کام کرنے کو دل جاتا ہے, لیکن وہ لوگ جنہوں نے زندگی کو ضائع کیا تھا ان کو اسی وقت سلا دیا جاتا ہے. مشرک کہتے ہیں وہ لوگ جن پر سورج نکل رہا ہو, مراد ہے کہ ان لوگوں کے سامنے سورج نکل رہا تھا. کیا کیا فجال نالیہا سافلہا, تو پھر ہم نے ان کے اوپر والے حصے کو بنا دیا ان کا نیچے والا حصہ. کیا مطلب؟ چھتیں زمین پہ آ گئی, زمین اوپر آ گئی. روایت میں تھے کہ جبرائیل نے اپنا پر ان کی بستیوں کے نیچے یوں ڈالا اور ان کو اوپر لے گئے. جب اوپر چلے گئے تو وہاں سے جا کے یوں پلٹ دیا, جیسے روٹی کو آپ ڈال کے تو پھر پلٹ دیتے ہیں کہ نیچے کے اوپر اور اوپر کے نیچے. آگے اتنی اوپر گیا آسمانوں پہ کہ مرغوں کی آوازیں آسمانوں میں سنی گئی, اور جب اوپر سے جا کے نیچے ڈالا امترنا علیہم حجارتم من سجیل, پھر ہم نے برسا دی ان کے اوپر. پہلے تو آپ دیکھیے کہ کسی قوم پر عذاب اوپر سے نیچے اور زلزلہ, اور زلزلے کے بعد سات ہی آسمانوں سے پتھر برسنے لگے. تو وہ جو تلچھٹ چیزیں خراب ہوئی تھی وہ سب کے اوپر پتھروں کی قبریں بن جائیں اور لوگ اندر دب جائیں. اللہ اکبر. اور گل تھا عربی میں, جب یہ فارسی کے لفظ ہے سنگ گل, سنگ پتھر کو, گل مٹی کو, تو سنگ گل مٹی کے پتھر عربی میں جب آیا تو عربی میں چونکہ گاف نہیں ہوتا تو جیم میں ڈھن ہو گیا, مراد ہے پکی ہوئی مٹی کے وہ پتھر جو ان پر برسائے گئے بلٹ کی طرح ان پر آئے اور ان کو گرا کے چلے گئے. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ اوپر سے جب کوئی چیز گرائی جاتی ہے نا تو اس کا اتنا پریشر ہوتا ہے, نیچے سے گریویٹی اس کو کھینچتی ہے, چھوٹی سی چیز بھی بہت زیادہ لگتی ہے. کہتے ہیں کہ این سی ٹاور سے اگر ایک پینی کے اوپر سے گرائے, صرف ایک پینی کتنا کو وزن ہوگا, تو اگر نیچے کھڑے شخص کے اوپر وہ گرے تو اس کے پریشر کی وجہ سے وہ شخص مر سکتا ہے. بلکہ یہ جو کل کا ٹاپک تھا اس میں قوم جو ایکویلیبریم تھا, کائنات جو کھڑی ہے, تو میں اس میں ایک چیز سن رہی تھی کہ جب یہ جو گریویٹی ہے نا, یہ 9.8 ہے, کہتے ہیں کہ اگر یہ کم کر دی جائے تو سارا دن ریت کے ذرے اوپر اٹھتے رہے, یہ مٹی اس طرح اٹھتی پھرے, یہ گریویٹی ہے جو اس کو زمین پہ بٹھاتی ہے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں, ہم تو فارغ بیٹھے ہیں, اللہ کتنے کام اس وقت بھی اس کائنات کے ہمارے لیے کرا رہا ہے. تو آسمانوں سے ان پر پتھر برسے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی میں ڈال دیا. ان فی ذلک لآیات للمتوسمین, یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو حق کے متلاشی ہوتے ہیں. یہ بڑا خوبصورت لفظ ہے متوسم, وسم سے و سین مین, اہل فراست مراد ہے. سیما کا لفظ سنا ہوگا آپ نے, سورۃ فتح میں آتا ہے. سیما علامت کو کہتے ہیں, نشانی, پہچان. مراد کیا ہے کہ وہ لوگ جو دوسروں کے حالات کو دیکھ کر عبرت لے. دیکھیے کسی کو دیکھیں نا, کسی نے کام کیا تو اس کو ڈانٹ پڑی تو آپ کبھی نہیں کریں گے, اور اگر بے وقوف ہے نا تو پھر وہی کام کریں گے. آپ گئے کوئی وہاں سے گرا تو آپ ادھر سے نہیں گزریں گے, لیکن بے وقوف ہے تو پھر وہیں سے گزرے. متبسم کون ہوتے ہیں؟ جو دوسروں کے حالات سے سبق لیتے ہیں, جو کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیوں, تاریخ کے واقعات, نفس کے اندر اللہ کی جو چھپی ہوئی نشانیاں انسان کے, اور قرآن کی نشانیوں سے حقیقت کو پہنچ جاتے ہیں. پھر بول دیتی ہوں, متبسم کون ہے؟ جو یونیورسل فیکٹس پہ غور کرتے ہیں, ہسٹری پہ غور کرتے ہیں, انسان کے جسم کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے مشینیں لگائی ہوئی ہیں اس پہ غور کرتے ہیں, اور قرآن کی آیتوں کی حقیقت کو جان کے پہچان کے اس پہ غور کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو لہذا متبسمین. بعض کہتے ہیں کہ یہ سین میم واو سے دیا یہ لفظ, جس سے لفظ اسم نکلتا ہے. اللہ اکبر. وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ, اور یہ بستیاں ایک سیدھی راہ پر واقع تھی. کس سے مراد ہے؟ قوم لوط کی یہ بستیاں سیدھی راہ کون سی تھی؟ جو یمن اور شام کے ساحلوں کا آپس میں ملاتی تھی. دیکھیے یمن جو ہے نا, یہ بحیرہ عرب اور شام کی طرح بحیرہ روم ہے. دو دریاؤں کے بیچ میں جو سڑک آتی ہے نا, یہ قوم لوط کی بستی بالکل ان کے اوپر تھی. اسی طرح اگر آپ دیکھیں نا, مشرقی ممالک ہیں جیسے ہندوستان, چین, جاوا, ملایا, ادھر سے یورپ جانے کے لیے جو سامان آتا تھا نا, وہ یمن کے راستے سے اتارا جاتا تھا, اور اسی راستے سے پھر تجارتی قافلے شام اور فلسطین کے ساحل پہ پہنچائے جاتے تھے. تو یہ بستی بالکل ادھر تھی. اس وقت کہتے ہیں کہ نہر سویس نہیں بنی تھی, اور اگر آپ نے راز سمیت والا راستہ کبھی سنا ہو, کہ جہاں سے آج بھی ہوتا ہے, یہ نہیں ہوئے تھے. یہ جو امریکہ بنا تھا, واسکو ڈی گاما نے جو ڈسکور کیا تھا, یہ بالکل مشرق و مغرب سے ملانے والے راستے پہ قوم لوط تھی. اور آپ پھر نوٹ کریں کہ یہ بالکل وہی جگہ بنتی ہے جہاں آج ہم لوگ بیٹھے ہیں, یعنی ایسٹ اور امریکہ کے بیچ کی کوئی جگہ تھی. اللہ کہتے ہیں یہ بالکل آن دی رائٹ وے تھی. آپ کبھی علامہ اقبال کی پوئٹری پڑھیں, اور پھر یورپ سے جو فتنے اور جو چیزیں اٹھی اس کو پڑھیں, اور آج بھی آپ دیکھیں گے کہ پھیلتے تو فتنے پوری دنیا میں, ابھرتے زیادہ اسی سرزمین سے. ان نفی ذالک لآیات للمومنین, یقیناً اس میں نشانی ہے اہل ایمان کے لیے. ایمان ہوگا تو بات سمجھ آئے گی. آپ کو کیا سمجھ آئی اس ساری بات سے؟ آپ لوگ شیئر کریں. کیا آپ نے ایک سٹریچ میں اس قوم کی بات کو پڑھا اور سنا؟ قوم تو ختم ہو گئی، زلزلے آئے، آتشیشاں پھٹے، لاوے نکلے، نوکیلے پہاڑ ان پر، نوکیلے پتھر ان پر گئے. آج بھی کہتے ہیں کہ وہ علاقہ ایسے ہی ہے، ویسے مردان ڈیڈ اوشن یہی ہے، بدبو ہے. کہتے ہیں آج تک وہاں مرغی نے انڈا بھی نہیں دیا، اس جگہ کی زمین سے آج تک کوئی سبزہ نہیں ہوگا، نوکیلے پتھر ہے، لاوے کی طرح کی وہاں سے چیزیں نکلی. اللہ اکبر. اللہ کہتے ہیں ہم نے ایسی چیزوں کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دی. آج ہم جاتے ہیں روئنس میں، ہڑپا، منجو دھاڑو اور ایسی چیزوں کو ہم لے کر کیا سوچتے ہیں کہ یہ سارے جو ہیں بہت اچھے ہوں گے. آج بھی دیکھیے کہ بہت کم لوگ ہیں کہ جو آثارِ قدیمہ کو تباہ شدہ بستیوں کے نام سے جانے. ہم نے اس کو بھی کلچر کے نام پہ پریزرو کیا اور ڈانسنگ ڈال اور بول اور فلاں کر کے اور زیادہ بت پرستی کی. آپ دیکھیں جو بھی بستیاں جہاں سے ایسے کوئی چیزیں نکلتی ہیں، آپ دیکھیں گے جب بھی کھدائی ہوتی ہے اس میں بت نکلتے ہیں. بلکہ ایک ایسی جگہ، مجھے اب یاد نہیں کہ کس جگہ کی بات سنی تھی، کہ جہاں سے یہ چیزیں نکلی، کہ مرحلہ اٹلی کی کوئی بات تھی کہ جب کھدائی کی ہے تو اس میں سے لوگوں کی لاشیں اس حالت میں نکلی ہیں کہ وہ زنا کے فیل میں تھے اور ان کے اوپر لاوا آیا اور لاوے نے ان کو یوں پریزرو کر دیا کہ جیسے جسٹ لائک وہ سمجھیں کہ جیسے اسٹیچوز ہوتے ہیں آج کے دور میں لوہے کے، کچھ قوم پائی شہر ہے یا کوئی ہے، کہاں پہ یہ آیا تھا کہ بالکل وہاں لوگ اپنے غلط کاموں میں پریزرو کر دیے گئے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ اس برے انجام سے بچائے. کوئی بات شیئر کریں، کیا سنتے ہوئے محسوس کیا آپ نے؟ جی آپ ارشیتا جی.
یہی بات قابل کی جو آج اس ملک میں لاؤ بن گیا ہے اور بچے بچے کے منہ پر بن کے یہ بات ہے کہ کیسے بلا دو مرد ایک ساتھ رہ سکتے ہیں. میں سوچتی ہوں کہ میں نے ریسنٹلی ایک پروگرام دیکھا، بلکہ اس میں بتایا جا رہا تھا کہ تقریباً 90 سال کا شخص تھا جو کہہ رہا تھا کہ میں تو ساری زندگی یہ رہا ہوں، میرے بچے ہیں، گرینڈ چلڈرن ہیں، گریٹ گرینڈ چلڈرن ہیں، لیکن یہ قدرتی طور پر میرے اندر جو ہے میں اس کو نہیں
بتا. جی یہ الزام اللہ پہ لگا رہے ہیں یہ لوگ کہ یہ فطری طور پہ ہمارے اندر ہے، سوچنے کی بات. اور آپ کو تو ابھی پتہ نہیں، یہ تو ہم قرآن کی کلاس میں ایک ذکر کر دیتے ہیں، کبھی جا کے آپ اسٹڈی کر کے دیکھیے اس موضوع کو، کبھی آپ کا دل نہیں کرے گا کہ آپ کے بچے باہر کریں. یہ تو اللہ ان کی عزت جان مال حفاظت کر دے. ذہنوں میں اسی طرح فرق آتا ہے. دیکھیے جیسے آج سے 20 سال پہلے ہم بوائے فرینڈ شپ گرل فرینڈ شپ کو پسند نہیں کرتے تھے. ہمارے کلچر میں بوائے فرینڈ کو یار کہتے تھے اور یار ایک گالی کے برابر لفظ تھا. فلموں میں کبھی کوئی آپس میں، میں نے عورتوں کو لڑکیوں کو لڑکیوں سے کوئی یار کہتے دیکھا، کوئی مائنڈ نہیں کرتا، چھوڑو یار. ریلی میں سوچتی زبان دھونے کو دل کرتا ہے. یہ بچپن سے ہمارے دماغوں میں یہ لفظ پڑا ہوا ہے کہ یہ گندا لفظ ہوتا ہے. آج کسی کو اتنی کوئی تکلیف ہی نہیں ہوتی، کوئی بات نہیں، سو کہ ایک بوائے فرینڈ تو ٹھیک ہے نا، زیادہ نہ ہو، اور ہاں شادی کرنی ہے نا تو پھر تو ٹھیک ہے. آج کے دور میں ہم بےچارے وہ جو تنگ نظر مسلمان ہیں ان کو یہ بہت بڑا لفظ لگتا ہے اگر کسی کا بچہ خدا نہ خواستہ کہہ دے کہ میں گے بنتا ہوں. آج تو یہ بہت برا لگتا ہے. 20 سال 25 سال بعد کیا ہوگا کہ یہ سو کے جسٹ فار فن ہے فن، اور وہ کہتے ہیں یہ تو سیکیور طریقہ ہے. یہ بھی ظلم کی بات ہے. کہتے ہیں لڑکی لڑکا پیار کر کے ساتھ رہیں گے تو خطرہ، تو لڑکا لڑکا رہ رہے، لڑکی لڑکی رہ رہے تو خطرہ تو کوئی نہیں ہے نا اس میں کسی کا. جی آپ ادھر سے سمجھو.
سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی شاید ہدایت، شاید نہیں یقیناً اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہی ہے، ورنہ نبیوں کے ساتھ سے بھی لوگوں پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی آپ کے حسبت ہدایت، اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ جو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل سکتی ہے، ورنہ آپ ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں کچھ اثر نہیں ہوتا.
یعنی نبی کا ساتھ مل جانا یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں تھی، لیکن دماغ میں اگر فطور ہے تو پھر وہ بھی ساتھ فائدہ نہیں دیا. اور دو مثالیں قرآن میں نا، حضرت لوط اور حضرت نو، اور دوسری طرف حضرت بی بی آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، اللہ نے ہدایت دے دی. تو ایمان کی حفاظت کریں، گھر بھی محفوظ ہو جائیں گے. پیچھے سے ادھر کسی نے. جی آپ سنا رہے.
یہ کس طرح نیچرل ہو سکتا ہے؟ حالانکہ کچھ ایئرز آپ پیچھے گئے، یہاں پہ یہ جیل ہوتی تھی، تو اسی پہ انہوں نے کہا کہ یہ کس طرح نیچرل ہو سکتا ہے، مطلب نیچرل ہی ہو سکتا ہے.
یعنی یہ نیچرل نہیں ہے, اس لیے کہ پہلے اس کو گناہ سمجھتے تھے, اب قانون بنا رہے ہیں. دیکھیں آپ کو حضرت عدی بن حاتم کی وہ بات یاد آنی چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ان سے پوچھا تھا. کچھ اس طرح کی بات میرے ذہن میں ہے کہ جب کوئی گناہ اتنا عام ہوا کہ بہت سارے لوگ اس کا شکار ہو گئے تو پھر ہمارے علماء نے بھی اس کو مان لیا. آج ان کا بھی تو یہ ہوا نا, یہ تو ہم خود گواہی دے سکتے ہیں کہ ہمارے کانوں نے اس بات کو سنا ہے کہ پہلے چرچ نے اس کو ایکسپٹ کیا. یہ آج سے 3-4 سال پہلے جب میں یو کے میں آئی تھی تو تب یہ ایشو اٹھا ہوا تھا لنڈن ناروے اور ادھر ادھر, تو مجھے اس وقت ساتھیوں نے بتایا تھا. میں نے کہا یہ ہر طرف یہ سوال کیوں کیا جا رہا ہے, تو انہوں نے کہا کہ آج کل کے دنوں میں یہ لیگلائز ہو گیا, چرچ نے اس کو ایکسپٹ کر لیا, پھر کسی سیاستدان نے ایکسپٹ کر لیا. یعنی آہستہ آہستہ آپ دیکھیے ملک کے قانون میں, میرا نہیں خیال یہ آج بھی جرم ہے نہیں ہے نا, تو پھر آپ سوچے کہ کتنے فتنے ہیں ہمارے مردوں کے, کیا چیز بچائے گی فتنوں میں؟ قرآن. اس کو پکڑ لیں, انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ باقی چیزیں خود بخود اب جائیں گی. تو جزاک اللہ خیر, ان شاء اللہ تعالیٰ آئے سبق کا یہ آخری حصہ کل کے ہم اپنے سیشن میں کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم, وصلی اللہ تعالیٰ خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اذان چلا دیجیے. آپ ادھر آئیے اور اپنی امی کو بھی اور خالہ کو بھی بلائیں. آپ ادھر آئیے. جی امی کو بھی بلائیں اور خالہ کو بھی.
جزاکم اللہ خیرن کثیر واسن جزاستاز الحمدللہ. ماشاء اللہ آج ہم نے مزید دوبارہ سے ایک دفعہ پھر قوموں کے بارے میں پڑھا اور ایک نئے انداز سے پڑھا. کبھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ ٹاپک تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. الحمدللہ قرآن ہے ہی ایسی کتاب نا کہ ہمیں ہر دفعہ کوئی اگر پہلی بھی پڑھی ہوئی چیز یا قصہ ہو تو اس کو ایک نئے انداز سے ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک دم نئے نئے اس میں سے لیسنز ملتے ہیں. لگتا ہے کہ یہ ابھی آج ہی کی بات ہے اور ابھی آج ہی اس کی ضرورت تھی بہت زیادہ. بالکل آپ سب کی جو کمنٹس ہیں ماشاء اللہ وہ سب بالکل ٹھیک ہے اور بہت تھاٹ پرووکنگ ہے کہ ہم سب کو اس کے لیے محنت کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس چیز سے بچائیں. ایوری لیسن ہیز مینی مور لیسن ڈفرنٹ اینگل بٹ مور لیسن, کیونکہ جب جو بات کرنے کے انداز ہوتا ہے اس سے بھی ہمیں بہت ڈفرنٹ چیزیں پتہ چلتی ہیں نا. ایک ڈفرنٹ انداز سے ہر دفعہ ایک نئی ڈیٹیل, ایک نیا انداز. الحمدللہ بالکل. اور رہی بات یہ تو یہ ایک بہت اچھا پوائنٹ اور ایک بہت پریکٹیکل ٹپ ہم سب کے لیے ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو یہ بیکار قسم کی جو موویز اور سٹوریز اور کارٹونز اور بکس ہیں ان سے بچانا ہے. صرف اور صرف ایجوکیشن کے نام پہ اگر ہم سوچیں کہ نہیں ابھی ان کو بھی ریڈنگ سکھانی ہے اور ابھی ہم نے ان کو ایجوکیشنلی لٹریٹ کرنا ہے تو اس کے لیے بھی اگر ہم وہ والی بکس کا انتخاب کریں کہ جن کے اندر اس طرح کی بیکار چیزیں بتائی جاتی ہیں تو اٹ از ناٹ اے گڈ چوائس. ہمیں اس سے بچنا ہے نا, کیونکہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن سے یہ سارے افیکٹ پھیل رہے ہوتے ہیں اور برائی ایک دم کبھی بالکل ہی کھل کے نہیں آتی بلکہ بٹ بائی بٹ آتی جاتی, کیونکہ شیطان بڑے ہی پلاننگ سے آتا ہے. ٹوٹلی اوے فرام موویز نتھنگ میکس سینس ان دم. بالکل وہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی موویز میں سے بھی مورلز نکلتے ہیں اور ٹھیک ہے اس میں سے مورلز نکلتے ہوں گے لیکن وہی بات ہے کہ اس کا نقصان اس کے اس مورل سے بہت بڑا ہے. In UK, they are infiltrating useless ideas into young school children through books. بالکل بالکل صحیح بات ہے. تو اس کے لیے ہم سب گھر سے ان بچوں کی اتنی اچھی بیس بنائیں, اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ یہ سب ہمارے لیے آسان ہو, ان بچوں کو ایکسیپٹ کرنا آسان ہو, کہ وہ پھر وہاں جا کے ان کو انفلوئنس کریں, نہ کہ وہ ان کا انفلوئنس ایکسیپٹ کر پائیں. بیکاز یہ بات سچ ہے کہ شیطان ہر لحاظ سے, وہی بات ہے کہ ڈفرینٹ سلوگنس جو بڑے اچھے لگتے ہیں اور بڑے رائٹس کے نام پر ہوتے ہیں, لیکن ایٹ دا بیک دے آر سو کرول. سیم ان یو ایس اے, مورلز آر مائنیوٹ کمپیئر ٹو دا ایون. بالکل بالکل صحیح بات ہے. انشاءاللہ یہ کہ ہم ابھی مزید یہاں کوئی ڈسکشن وغیرہ نہیں کرتے کیونکہ ٹائم کا اوپر ہو چکا ہے کافی. انشاءاللہ پھر نیکسٹ سیل کلاس میں دیکھیں گے, یہ کیا بھی کریں گے. آپ لوگ بھی سب اپنے اس لیسن کو گو تھرو کر کے پونڈر کریں, غور و فکر کریں, کوئی عمل کے پوائنٹ سے اگر آپ خود بھی فائدہ اٹھائیں تو ہم سب سے بھی شیئر کریں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیرا کثیرا واحسن الجزا. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.